خلق الانسان من عجل ساریکم آیاتی فلا تستعجلون. انسان جلد بازی کے خمیر سے پیدا کیا گیا ہے، ان قریب میں تمہیں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا، بس تم مجھ سے جلدی کا مطالبہ نہ کرو. جلد بازی کیا ہوتی ہے؟ عجلت کیا ہوتی ہے؟ کسی چیز کے مقررہ وقت سے پہلے اس کا ارادہ کرنا کہ وہ ہو جائے. تو یہ جلد بازی جو ہے انسان کی فطرت میں داخل ہے، وہ پیدا ہی جلد باز کیا گیا ہے. وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اور یہ کیوں کہا گیا کہ خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ، عجل سے پیدا کیا گیا، نہیں جلد بازی سے پیدا کیا گیا. یہ مبالغے کے لیے ہے، جیسے کسی کو عدل کہہ دیں تو مراد یہ کہ یہ بہت زیادہ عادل انسان ہے، اسی طرح عجل کہہ دیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ بہت زیادہ جلد باز ہے. اس آیت کو پڑھ کر ہم سب کو اپنے رویوں پر غور کرنا چاہیے اور اپنی عادتوں کو دیکھنا چاہیے. بعض لوگ ہر چیز میں جلد بازی کرتے ہیں، کچھ لوگ تو اس پہ کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ یہ ہماری آزمائش ہے نا، اس میں تو اس لیے اس پر ورک کرنا ہے. یعنی یہ ایک فطری کمزوری ہمارے اندر رکھ دی گئی ہے. آپ دیکھیں چھوٹی سی تکلیف پر ہم جلد مایوس ہو جاتے ہیں، چھوٹی سی خوشی پر جلد ہم آپے سے باہر ہو جاتے ہیں. کوئی ہمارا کام نہ ہو تو ہم اس میں جلد پریشان ہو جاتے ہیں، اور کام کوئی ڈیلے ہو یا کسی بھی چیز میں اگر تاخیر ہو، اگر کوئی کام ایک مہینے بعد ہونے والا تو ہم اس کے لیے آج سوچنا شروع کر دیتے. اینگزائٹی کس لیے ہوتی؟ اس کے پیچھے کیا ریزن ہوتی ہے؟ اس کے پیچھے بھی جلد بازی ہوتی ہے، کیونکہ ہم کیا چاہتے ہیں، بس اب فوراً ہو جائے، جلدی ہو جائے. دیر کیوں ہو رہی ہے؟ رکاوٹ کیوں؟ اور یہ نہیں کہ بڑوں میں ہوتی ہے. اگر آپ بچوں کو بتائیں آج ہم پارک چلیں گے، کہہ تو بیٹھیں ایک دفعہ، پھر کیا ہوگا، ہر تھوڑی دیر کے بعد پوچھیں گے کب جائیں گے، کب جائیں گے، کب جائیں گے. اچھا مجھے اپنا یاد ہے کہ چھوٹے ہوتے تھے تو ہمارے والدہ اپنے والدہ کے گھر ہمیں لے کے جاتے تھے، تو اس وقت سواریاں اتنی تیز نہیں ہوتی تھی، تو ہمیں اتنا شوق ہوتا، سارا دن انتظار کرتے، بس چلیں گے چلیں گے، ہر تھوڑی دیر کب جا رہے ہیں کب جا رہے ہیں. اچھا جب چڑھ بیٹھتے تو پھر اس کے بعد کب پہنچیں گے کب پہنچیں گے کب پہنچیں گے. اچھا جب پہنچ جاتے کب واپس جائیں گے کب واپس جائیں گے، کب ہوگا کیسے ہوگا. تو یہ ہم سب کی کمزوری ہے، اس پر قابو صبر کے ساتھ ہی پایا جا سکتا ہے. کہ اس کا علاج کیا ہے؟ صبر، انتظار. صبر میں انتظار بھی ہے نا، اور کہتے ہیں الانتظار اشد من الموت، انتظار تو موت سے بھی زیادہ سخت ہے. اور کفار مکہ کیا تھے اس جلد بازی میں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما نہیں مانو گے تو عذاب آئے گا، تو کہتے تھے کب آئے گا، کوئی عذاب بھی مانگنے کی چیز ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان قریب میں تمہیں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا، پس تم مجھ سے جلدی کا مطالبہ نہ کرو کہ بس جلدی اب نشانیاں آ جائیں. اسی طرح سورۃ الاسراء میں 15ویں پارے میں پڑھا تھا وَيَدُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اور انسان برائی کی اسی طرح دعا کرتا ہے جیسے وہ بھلائی کی دعا کرتا ہے، اور انسان بہت جلد باز ہے، یعنی بد دعا میں بھی بڑی جلدی کرتا ہے. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور اسی جلد بازی کی وجہ سے، اور یہ کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو بتاؤ یہ وعدہ کب پورا ہوگا. یعنی تنزیہ طور پر عذاب کے بارے میں بار بار پوچھتے تھے. انسان کسی خوشی کی چیز کے، خوشخبری کے بارے میں بار بار پوچھے کہ کب ملے گی، شر کے بارے میں بار بار سوال کریں کہ کب ہمارے اوپر مصیبت آئے گی، یہ کوئی عقل مندی کی بات ہے؟ لیکن یہ دراصل یقین نہیں رکھتے تھے نا، اس کی کوئی حقیقت بھی ہے کہ وہ عذاب آ بھی سکتا ہے، لہذا تنزیہ طور پر مذاق اڑانے کے لیے، بی لٹل کرنے کے لیے یہ سوال بار بار کرتے. کاش یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اس وقت کو جان لیں کہ جب وہ اپنے چہروں اور اپنی پشتوں سے آگ کو ہٹا نہ سکیں گے، اور نہ ہی وہ مدد دیے جائیں گے، بلکہ وہ ان پر اچانک آ جائے گی تو وہ انہیں حیران کر دے گی، تو وہ اس کو رد کرنے کی استطاعت نہ رکھتے ہوں گے اور نہ ہی وہ مہلت دیے جائیں گے. مطلب یہ ہے کہ قیامت اچانک آئے گی، اور یقیناً آپ سے پہلے بھی کئی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا، تو ان میں سے جن لوگوں نے مذاق اڑایا انہیں اسی چیز نے گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے. کہہ دیجئے وہ کون ہے جو رات اور دن میں رحمان سے تمہاری نگہبانی کر رہا ہے، بلکہ وہ اپنے رب کے ذکر سے اعراض کرنے والے ہیں، یا ہمارے سوا ان کے کچھ اور معبود ہیں جو انہیں بچا لیں گے؟ یعنی اللہ ہی بچا رہا ہے تمہیں، اللہ ہی روک رہا ہے اس عذاب کو، وہ تو خود اپنی مدد کی بھی استطاعت نہیں رکھتے، اور نہ وہ ہماری طرف سے ساتھ دیے جائیں گے، بلکہ ہم نے ان کو اور ان کے آبا و اجداد کو سامان زندگی دیا، یہاں تک کہ ان پر زندگی کی مدت طویل ہو گئی، کیا پھر یہ دیکھتے نہیں کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں، کیا پھر بھی یہی غالب آنے والے ہیں؟ کہہ دیجئے بے شک میں تو تمہیں وحی کے ذریعے خبردار کر رہا ہوں، یعنی اپنے پاس سے باتیں نہیں سنا رہا، اور بہرے پکار کو نہیں سنا کرتے جب بھی وہ خبردار کیے جائیں، اور اگر انہیں آپ کے رب کے عذاب کا ایک جھونکا بھی چھو جائے تو یہ ضرور کہیں گے ہائے افسوس ہم پر، بے شک ہم ہی ظالم تھے، اور ہم قیامت کے دن انصاف والے ترازو رکھ دیں گے، تو کسی جان پر کچھ بھی ظلم نہ کیا جائے گا، اور اگر وہ عمل رائی کے دانے برابر بھی ہوگا تو ہم اسے لے آئیں گے اور ہم حساب لینے کے لیے کافی ہیں. یعنی قیامت کے دن سب لوگ اپنی آنکھوں سے انصاف دیکھیں گے. اور اسے بھی پتا چلتا ہے کہ قیامت کے دن اعمال کو ایک صورت بھی دی جائے گی یعنی میزان میں رکھنے کے لیے. اور ہم نے موسیٰ اور ہارون کو متقی لوگوں کے لیے خوب فرق کرنے والی چیز اور روشنی اور نصیحت عطا کی, وہ لوگ جو اپنے رب سے غائبانہ طور پر ڈرتے ہیں اور وہ قیامت کی گھڑی سے بھی ڈرنے والے ہیں, یعنی رب کو دیکھے بغیر اس کا شدید خوف رکھتے ہیں. اور یہ ایک مبارک ذکر ہے. وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنتُمْ لَهُ مُنكِرُونَ. اور یہ ایک مبارک ذکر ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے, کیا پھر بھی تم اس کا انکار کرتے ہو؟ یعنی ایک تو یہ کتاب بابرکت ہے, دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے, پھر بھی تم اس کو نہیں مان رہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ. اور اس سے پہلے ہم نے ابراہیم کو اس کی سمجھ بوجھ عطا کی تھی اور ہم اسے خوب جاننے والے تھے, یعنی اس کی سمجھ بوجھ کا ہمیں اچھی طرح اندازہ تھا. جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا, یہ کیسی مورتیاں ہیں جن کے لیے تم جم کر بیٹھے ہوئے ہو؟ وہ کہنے لگے, ہم نے اپنے آبا و اجداد کو انہی کی عبادت کرنے والا پایا ہے اور کوئی دلیل نہیں. باپ دادا کی اندھی تقلید. اس نے کہا, تم اور تمہارے آبا و اجداد یقیناً کھلی گمراہی میں تھے. وہ کہنے لگے, کیا واقعی تم ہمارے پاس حق لے کر آئے ہو یا تم دل لگی کر رہے ہو, ایسے ہی ہم سے مذاق کر رہے ہو؟ کیونکہ بت پرستی کی دلدل میں پھنسے ہوئے لوگ یہ تو سوچ ہی نہیں سکتے تھے کہ کوئی شخص ان کو گمراہ کہے گا, یعنی ان کی وجہ سے گمراہی پھیل رہی ہے. یعنی وہ سوچے نا کہ وہ ان بتوں کو, ان مورتیوں کو وہ تو ایک تقدس کے مقام پہ رکھے ہوئے تھے, اور ابراہیم علیہ السلام ان کو کیا بتا رہے ہیں کہ یہ تو کھلی گمراہی کے اسباب ہیں. اس لیے انہوں نے کہا, کیا آپ مذاق کر رہے ہیں؟ اس نے کہا, بلکہ تمہارا رب آسمانوں اور زمین کا رب ہے جس نے ان کو پیدا کیا ہے, اور میں اس پر گواہی دینے والوں میں سے ہوں. اللہ کی قسم, میں تمہارے پیٹ پھیر کر جانے کے بعد تمہارے بتوں کے ساتھ ضرور ایک چال چلوں گا. پھر اس نے انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا سوائے ان کے ایک بڑے کے, تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں. کہنے لگے, ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کس نے کیا ہے؟ یقیناً وہ ضرور ظالموں میں سے ہے. چونکہ عقل سے آری تھے اس لیے یہ نہیں سوچا کہ یہ کیسے معبود ہیں جو اپنا دفاع بھی نہیں کر سکے. یعنی ہمارے معبودوں کو کس نے توڑ دیا, ذلیل کیا؟ اگر وہ معبود ہوتے اصلاً تو وہ اپنا دفاع نہ کرتے, ٹوٹنے دیتے, مار کھاتے. یعنی ایک انسان جس کے اندر بھی تھوڑی سی بھی عقل ہو, وہ کسی کی مار نہیں کھاتا, وہ ضرور اپنا دفاع کرتا ہے. تو یہ کیسے خدا ہے تمہارے کہ جنہوں نے مار کھا لی اور ٹوٹ گرے نیچے اور کچھ کیا بھی نہیں؟ وہ کہنے لگے, ہم نے ایک نوجوان کو ان کا تذکرہ کرتے سنا تھا جسے ابراہیم کہا جاتا ہے. یعنی بتوں کو توڑنے والے کو ڈھونڈنا مشکل نہیں تھا, کیونکہ وہ ابراہیم علیہ السلام تو پہلے ہی کہہ چکے تھے, صاف اعلان کر دیا تھا کہ میں ضرور تمہارے بتوں کی خفیہ تدبیر کروں گا. تو انہوں نے کہا, ہم نے ایک جوان کو سنا ہے ان بتوں کا ذکر کر رہا تھا, اسے ابراہیم کہا جاتا ہے. یعنی انداز ان کا کیا تھا, ایک تحقیر والا انداز ہے, ان جیسے وی ڈونٹ نو, وہ ایک تھا, وہ ایسا تھا ویسا تھا, یعنی تھرڈ پرسن کے طور پر اس کو غیر اہم قرار دے رہے ہیں. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. وہ کہنے لگے, پھر اسے لوگوں کی نگاہوں کے سامنے لے آؤ تاکہ وہ سب گواہ ہو جائیں. کہنے لگے, اے ابراہیم, کیا تو نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے؟ اس نے کہا, بلکہ یہ تو ان کے اس بڑے نے کیا ہے, بس ان سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہیں. یعنی ایک بت کو انہوں نے چھوڑ دیا, کہا اس سے پوچھ لو. تو وہ اپنے دلوں کی طرف پلٹے, پھر کہنے لگے, بے شک تم خود ہی ظالم ہو. انہیں اپنی غلطی نظر آ گئی, ابراہیم علیہ السلام نے ان کو سوچنے پر مجبور کر دیا. اور اصل داعی دین وہی ہوتا ہے جو لوگوں کو سچواتا ہے, ان کا ضمیر جگاتا ہے, ان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو ابھارتا ہے کہ خود عقل سے کام لو. تو انہیں سمجھ آ گئی کہ جنہیں ہم اپنا حاجت روا اور مشکل کشا قرار دیتے ہیں, ان کی بے بسی اور بے چارگی کا حال یہ کہ اپنے اوپر آنے والی مصیبت کو بھی نہیں ٹال سکے, تو وہ ہمارا کیا بنائیں گے. پھر وہ اپنے سروں کے بل اوندھے کر دیے گئے اور کہا, تو جانتا ہے کہ یہ بولتے نہیں. وہی پرانی ضد پھر لوٹ آئی, حق تسلیم کرنے کی بجائے ضد اور جہالت میں پڑے رہے. اس نے کہا, کیا پھر تم اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہیں کچھ فائدہ دے سکتے ہیں اور نہ نقصان؟ اُفِّلْ لَكُمْ, تُفْ ہے تم پر اور ان پر جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو, کیا بھلا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ انہوں نے کہا, جلا ڈالو اسے اور اپنے معبودوں کی مدد کرو اگر تم کچھ کرنے والے ہو. سبحان اللہ, معبود مدد کرتے ہیں یا عابد مدد کرتے ہیں؟ عقل الٹ گئی تھی نا، پیچھے آ رہا ہے نا یہ، نکسو علی رؤوسہم، تو نکسہ کا مطلب ہوتا ہے سر کے بال الٹا کرنا، سر نیچے اور پاؤں اوپر، اور یہ کسی انسان کی بدترین حالت ہوتی ہے کہ جب سر نیچے اور پاؤں اوپر ہو، تو ان کی عقلیں ماری گئی تھی. قالوا حرقوه وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین. تو آپ دیکھیے کہ جب انسان دلیل سے لاجواب ہو جاتا ہے تو یا تو نیکی اسے اپنی طرف کھینچ لیتی ہے یا بدی پھر غالب آ جاتی ہے. اگر بدی غالب آ جائے تو اس کے پاس کوئی دلیل نہیں رہتی اور مکمل لاجواب ہو جاتا ہے. پھر اگلا سٹیپ کیا ہوتا ہے؟ وہ اپنے مخالف کو، مد مقابل کو دھمکیاں دینے لگتا ہے. اگر وہ اسے بھی نہیں مانتا تو پھر اگلا کیا ہوتا ہے؟ پھر مار دینے کی سازش کرنے لگتا ہے. قلنا یا نار کونی بردم و سلامن علی ابراہیم. ہم نے کہا اے آگ تو ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا. قوم ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کی تیاریاں کر رہی تھی، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی تدبیر کیا تھی کہ اس نے آگ کو حکم دیا کہ سلامتی والی بن جاؤ. اگر ٹھنڈی ہو گئی تو کام تب بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ زیادہ ٹھنڈک بھی تو جلاتی ہے نا، کولڈ برن بھی ہوتے ہیں نا. تو سلامتی والی یعنی ٹھنڈی ہو لیکن ابراہیم سلامت رہے. اب آپ دیکھیے یہ بہت بڑا معجزہ تھا نا جو ان کے سامنے آیا، لیکن پھر بھی وہ ایمان نہیں لائے، پھر بھی نہیں مانا. انہوں نے باقاعدہ ایک چار دیواری بنائی، ایک بہت بڑا الاؤ تیار کیا، اپنے ہاتھوں سے لکڑیاں ڈالی. کہا جاتا ہے ابراہیم علیہ السلام کا والد بھی ان میں شریک تھا کہ جو آگ جلانے کے لیے لکڑیاں اکٹھی کر رہے تھے. یعنی بہت بڑا انتظام انہوں نے کیا، خود ساری تدبیریں کی، محنت کی، معلوم نہیں کتنے دن لگے ان کو یہ کرتے ہوئے. اور جب ناکام ہوئے اس میں تو بھی ان کی آنکھیں نہیں کھلی، انہیں سمجھ نہیں آئی کہ آگ کیسے نہیں جلاتی. یاد رکھیے کوئی بھی چیز جو کام کر رہی ہے وہ دراصل اللہ کے اذن سے کر رہی ہے. مثلا ہماری آنکھ دیکھتی ہے تو یہ اللہ کے اذن سے دیکھ رہی ہے، اللہ ہی اس کو دکھوا رہا ہے. ہماری زبان بولتی ہے تو یہ بھی گوشت کا ایک ٹکڑا ہی ہے نا، لیکن ہلتی ہے تو کیسے کیسے لفظ نکل رہی ہے، کہ یہ کدھر سے، کبھی بولتے ہوئے سوچے کہ کہاں سے آ رہے ہیں لفظ. یہ آواز بھی آ رہی ہے اور پھر اس کے اندر ایک سینس بھی ہے، اور پھر یہ کیا ہو رہا ہے. انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے اگر صرف اپنے وجود پہ غور و فکر شروع کر دے. اور یہ چیز انسان کو اللہ کا قرب عطا کرتی ہے، اللہ کی معرفت دیتی ہے. جتنا جتنا ہم اپنے اوپر غور کرتے ہیں، ہم غفلت میں جی رہے ہیں نا، جیسے آج کے پارے کی پہلی آیت تھی، وہم فی غفلت موردون. ہم غفلت میں جی رہے ہیں، ہم بس اپنے آپ سے بھی غافل ہیں، اپنے آپ کو بھی بھولے ہوئے ہیں. تو آگ اگر جلاتی ہے نا تو اللہ کے حکم سے، اور اگر وہ ٹھنڈی ہو جاتی ہے تو اللہ ہی کا حکم ہے. تو اصل چیز کیا ہے؟ اللہ کا حکم. ہمیں اسباب اختیار تو کرنے ہیں، لیکن اسباب پر بھروسہ نہیں کرنا، بھروسہ ہمیں اللہ کی ذات پر کرنا ہے. کیونکہ ہر چیز اسی کا حکم مان رہی ہے، کیونکہ مالک وہی ہے نا، آسمانوں کا بھی اور زمین کا بھی. اور انہوں نے اس کے ساتھ ایک چال چلنے کا ارادہ کیا تو ہم نے انہی کو انتہائی خسارے میں ڈال دیا. یعنی قوم نے ابراہیم علیہ السلام سے چھپ کر سازش کی ان کو جلانے کی. ان کو یہ ڈر تھا کہ کہیں ابراہیم یہاں سے نکل نہ جائیں، لیکن ہوا یہ کہ وہ خود ہی سب سے زیادہ خسارہ پانے والے ہو گئے. وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ. اور ہم نے اسے اور لوط کو اس سرزمین کی طرف نجات دی جس میں ہم نے تمام جہان والوں کے لیے برکت رکھی تھی. کون سی جگہ ہے جسے برکت عطا کی تھی اللہ نے؟ فلسطین کی زمین. ابراہیم علیہ السلام جو تھے، ان کے جو والدین وغیرہ تھے، عراق کے علاقے میں رہنے والے تھے. ہمیں ترکی جانے کا اتفاق ہوا تھا، وہاں ہمیں پتا چلا کہ عرفہ میں وہ جگہ ابھی تک ہے جہاں ابراہیم علیہ السلام کے لیے علاؤ تیار کیا گیا تھا اور سب. تو میرا خیال ہے بائے بس تقریباً 10-12 گھنٹے یا زیادہ کا سفر تھا. تو ہم عرفہ گئے اور وہ پورا علاقہ دیکھا جہاں پر یہ سارے واقعات ہوئے. اللہ ہی حقیقت جانتا ہے، لیکن کافی سینس بن رہی تھی. تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے وہ جگہ چھوڑ دی اور وہ ہجرت کر کے فلسطین کی طرف آ گئے. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ. اور ہم نے اسے اسحاق عطا کیا اور مزید یعقوب بھی، اور ہر ایک کو ہم نے نیک بنایا. دیکھیے اولاد تو ایک نعمت ہے، لیکن اگر اولاد بگڑ جائے نا تو سب سے زیادہ تکلیف بھی انسان کو اسی کی ہوتی ہے، سب سے بڑا غم بھی اسی چیز کا ہوتا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کو اگرچہ دیر سے ملی تھی خوشخبری کہ ان کی اولاد ہوگی، لیکن نیک اولاد کی خوشخبری ملی کہ نیک ہوں گے. انسان کا دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے کہ جب وہ اپنی اولاد کے اندر کوئی نیکی دیکھتا ہے، کسی خیر کے کام کی توفیق دیکھتا ہے. اللہ ہم سب کے بچوں کو نیک بنائے. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. اور ہم نے انہیں امام بنا دیا، ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد کو، حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل اور یعقوب اور پھر حضرت یوسف اور پھر ان کے بچوں میں سے بھی بے شمار نبی آئے. وہ ہمارے حکم سے لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے اور ہم نے ان کی طرف نیکیاں کرنے، نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کی وحی کی، اور وہ سب ہمارے عبادت گزار بندے تھے. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ پہلی شریعتوں میں بھی نماز اور زکوٰۃ تھی. اور لوط کو ہم نے حکم اور علم عطا کیا اور ہم نے اسے اس بستی سے نجات دی جو گندے کام کیا کرتی تھی. در حقیقت وہ بہت برے فاسق لوگ تھے، اور ہم نے اسے اپنی رحمت میں داخل کر لیا، بے شک وہ نیک لوگوں میں سے تھا. اور نوح کا ذکر کیجئے، جب اس سے پہلے اس نے ہمیں پکارا تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی، تو ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو بہت بڑے کرب سے نجات دی. اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا تھا ان کے مقابلے پر ہم نے اس کی مدد کی، بے شک وہ بہت برے لوگ تھے، تو ہم نے ان سب کو غرق کر دیا. اور داؤد اور سلیمان کا ذکر کیجئے، جب وہ دونوں ایک کھیت کے معاملے میں فیصلہ کر رہے تھے، جب کچھ لوگوں کی بکریاں اس کو چر گئی تھیں اور ہم ان کے فیصلے کو دیکھ رہے تھے. کہا جاتا ہے کہ یہ انگور کی بیلیں تھیں جن کے گچھے لٹک رہے تھے، اسے بکریوں نے اجاڑ دیا. داؤد علیہ السلام کے پاس مقدمہ آیا، آپ نے فیصلہ کیا کہ بھیڑ بکریاں انگور کی بیلوں کے مالک کو دے دی جائیں. تو سلیمان علیہ السلام نے کہا، اے اللہ کے نبی، اس کا فیصلہ ایک اور بھی ہے. پوچھا وہ کیا؟ عرض کی، آپ انگور کی بیلیں بھیڑ بکریوں والے کے حوالے کر دیں، وہ ان کی نگہداشت کرے جب تک وہ دوبارہ پہلے جیسی نہ ہو جائیں، اور بھیڑ بکریاں انگور کی بیلوں والے کے حوالے کر دیں، وہ اس وقت تک ان سے فائدہ اٹھاتا رہے، اور جب انگور کی بیلیں پہلی حالت پہ آ جائیں، یعنی جو کھائی تھی ویسی بن جائیں، تو آپ انگور کی بیلیں اس کے اصل مالک کے سپرد کر دیں اور بھیڑ بکریاں اس کے مالک کے سپرد کر دیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو ہم نے وہ فیصلہ سلیمان کو سمجھا دیا اور ہم نے ہر ایک کو حکم اور علم عطا کیا. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ بعض اوقات بچے والدین سے بہتر سوچ سکتے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس معاملے میں جس کو چاہے صاحب و رائے بنا دے، درست رائے عطا کر دے، خیر کی بات سجھا دے. یہ بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہے کہ آپ کے اندر ڈیسیژن پاور ہو، آپ کے اندر رائٹ ڈیسیژن لینے کی پاور ہو. یہ پاور آپ کی اپنی نہیں ہوتی، یہ اللہ آپ کو دیتا ہے. آپ کے اندر نیکی کرنے کا خیال ہو اور پھر آپ وہ کر بھی جائیں، یہ خیال بھی اللہ ڈالتا ہے. تو اس لیے انسان کو اس پر شکر ادا کرتے رہنا چاہیے. ففہمناہا سلیمان، پھر ہم نے یہ فیصلہ سلیمان کو سجھا دیا، اور ہر ایک کو ہم نے حکمت اور علم دے رکھا تھا، اور ہم نے داؤد کے ساتھ پہاڑ اور پرندے مسخر کیے تھے، وہ سب تسبیح کرتے تھے، اور یہ کرنے والے ہم ہی تھے. اور ہم نے اسے تمہارے لیے جنگی لباس بنانے کا ہنر سکھایا تھا، تاکہ وہ تمہاری جنگ سے تمہیں حفاظت میں رکھے، تو کیا تم شکر گزار ہو؟ اور ہم نے سلیمان کے لیے تیز و تند چلنے والی ہوا تابع کی، جو اس کے حکم سے اس زمین کی طرف چلتی تھی جس میں ہم نے برکت رکھی تھی، اور ہم ہر چیز کو خوب جاننے والے ہیں. اب آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے پانی کو حکم دیا تو اس نے نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو چھوڑ کے ساری قوم کو غرق کر دیا. آگ کو حکم دیا تو وہ ابراہیم علیہ السلام پر برد و سلامتی بن گئی. داؤد علیہ السلام کے لیے تسبیح کے ساتھ پرندوں اور پہاڑوں کو مسخر کر دیا. تو اس سے پتا چلتا ہے کہ اگر سلیمان علیہ السلام کے سپرد ہوا کا کام کیا تھا کہ تمہاری مرضی سے چلے، تو وہ دراصل صلاحیت کس نے دی تھی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. اور ان کے ساتھ پہاڑ اور پرندے بھی مسخر تھے، لیکن پانی یا آگ کو نوح علیہ السلام یا ابراہیم علیہ السلام کے تابع فرمان نہیں کیا، نہ پہاڑوں پرندوں کو داؤد کے حکم کا پابند کیا، لیکن سلیمان علیہ السلام کا خاصہ یہ ہوا کہ ہوا ان کے انڈر کر دی گئی، کنٹرول میں کر دی گئی. تجریب امر ہی، اچھا آپ سوچے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا کوئی اختیار ان کو دے دیا؟ نہیں، بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو کچھ نہ کچھ اختیارات دیے ہوئے ہیں، تو یہ بھی ان میں سے ایک اختیار ہے، اور اللہ جس چیز کو جیسے چاہے استعمال کروائے. اگر اللہ نے ہمیں کسی نیک کام کی توفیق دی ہے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، نہ کہ کسی انسان سے شکریہ کی توقع رکھ بیٹھے ہم، اگر وہ خیر کسی انسان کے حق میں کی ہم نے. اور کئی شیاطین بھی جو اس کے لیے غوطے لگاتے تھے اور اس کے علاوہ بھی کام کرتے تھے، اور ہم ہی ان کی نگرانی کرنے والے تھے. اور ایوب کا ذکر کیجئے، جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. اب شکر کے بعد صبر کی مثال دی جا رہی ہے، یعنی داؤد اور سلیمان علیہ السلام کی آزمائش ان نعمتوں کے ساتھ ہوئی جن پر شکر واجب تھا، جبکہ ایوب کی آزمائش ایسی تکلیف کے ساتھ ہوئی جن پر صبر لازم تھا. تو حقیقت یہ کہ شکر اور صبر دونوں لازم و ملزوم ہے. صبر وہی کر سکتا ہے جو شاکر ہو، اور شکر وہی کر سکتا ہے جو صابر ہو. بے صبرا شاکر نہیں ہوتا اور نا شکرا صابر نہیں ہوتا. یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں. ایک کوالٹی ہوگی تو دوسری آئے گی. فاستجبنا له فکشفنا ما به من ضر, تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی, پھر جو بھی اسے تکلیف تھی وہ ہم نے دور کر دی, اور ہم نے اسے اس کے اہل و عیال اور ان کی مثل ان کے ساتھ اور بھی عطا کیے, اپنے پاس سے بطور رحمت اور عبادت کرنے والوں کے لیے بطور یاد دہانی. و اسماعیل و ادریس و ذوالکفل کل من الصابرین, اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کا ذکر کیجئے, یہ سب بھی صبر کرنے والوں میں سے تھے. و ادخلناہم فی رحمتنا, اور ہم نے انہیں اپنی رحمت میں داخل کر لیا تھا, بے شک وہ نیک لوگوں میں سے تھے. اور مچھلی والے یونس کا ذکر کیجئے, جب وہ اپنی قوم سے غضبناک ہو کر چلا گیا تو اس نے خیال کیا کہ ہم اس پر ہرگز قادر نہ ہو سکیں گے. پھر اس نے اندھیروں میں پکارا کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں, تو پاک ہے, بے شک میں ہی ظلم کرنے والوں میں سے ہوں. یہاں یونس علیہ السلام کی دعا کی ایک طرح سے فضیلت بتائی جا رہی ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جب وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے تو انہوں نے یہ دعا کی, جس کی وجہ سے ان کی رہائی ہو گئی. وہ تو قید سے بھی بدتر جگہ تھی, بالکل اندھیری, مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا, سمندر کا اندھیرا جس میں وہ نیچے چلی گئی, اور غموں کا اندھیرا, اندھیرے پر اندھیرا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب بھی کوئی مسلمان اس معاملے میں ان الفاظ کے ساتھ اپنے رب سے دعا کرے, وہ دعا اس کے لیے ضرور قبول ہوگی. کس کے ساتھ؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی اور اسے غم سے نجات دے دی, اور ہم ایمان لانے والوں کو اسی طرح نجات دیا کرتے ہیں. اور زکریا کا ذکر کیجئے, جب اس نے اپنے رب کو پکارا, اے میرے رب تو مجھے اکیلا نہ چھوڑ, اور تو ہی سب سے بہتر وارث ہے. اور یاد رکھیے کہ اللہ ہی اصل وارث ہے, باقی جتنے بھی وارث بنتے ہیں نا دنیا میں ٹیمپرری ہوتے ہیں, چند دنوں کے بعد سب کچھ ختم. دیکھیں والدین جو کچھ چھوڑ کے جاتے ہیں وہ بچوں کے کام آتا ہے, بچے وارث بن جاتے ہیں, ٹھیک ہے, یا کوئی اور وارث ہوتے ہیں وہ لے لیتے ہیں, پھر اپنی ٹرن آنے پر وہ چلے جاتے ہیں, وہ اپنے بچوں کو دے جاتے ہیں, پھر ان کے بعد اسی طرح قیامت تک سلسلہ چلتا رہے گا, اور اصل وارث پھر سب چیزوں کو سمیٹ لے گا. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى, تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی اور ہم نے اسے یحیٰ عطا کیا, اور اس کی بیوی کو اس کے لیے درست کر دیا. بلا شبہ وہ سب نیکیوں میں جلدی کیا کرتے تھے, اور ہمیں رغبت اور خوف سے پکارتے تھے, اور وہ ہمارے لیے عاجزی کرنے والے تھے. اور وہ عورت یعنی مریم جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی, تو ہم نے اس میں اپنی روح پھونک دی, اور ہم نے اسے اور اس کے بیٹے عیسیٰ کو تمام جہان والوں کے لیے ایک نشانی بنا دیا. یعنی یہاں بہت سارے مردوں کے ساتھ ایک عورت کا ذکر آیا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مریم علیہ السلام کی کتنی قدردانی ہے اور کتنا مقام ہے, اور پھر ان کی پاک دامنی کی بھی بار بار گواہی دی ہے اللہ نے, اور ان سے سارے الزام دھو دیے. ان ہذہ امتکم امتم واحدہ وانا ربکم فاعبدون, در حقیقت یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں, لہٰذا تم میری ہی عبادت کرو. اور انہوں نے آپس میں اپنے کام کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا, وہ سب ہماری ہی طرف لوٹنے والے ہیں. پھر جو کوئی نیک عمل کرے گا جبکہ وہ مومن بھی ہو تو اس کی کوشش کی ناقدری نہ ہوگی, اور بے شک ہم اس کی کوشش کو لکھنے والے ہیں. اور جس بستی کے لوگوں کو ہم نے ہلاک کر دیا, ناممکن ہے کہ وہ کبھی واپس لوٹیں, یہاں تک کہ جب یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے. یاجوج ماجوج کی تفصیل سورت کہف کے آخر میں گزر چکی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں قیامت کے قریب ان کا ظہور ہوگا, اور اتنی تیزی اور کثرت سے یہ ہر طرف پھیل جائیں گے کہ ہر اونچی جگہ سے یہ یوں اتریں گے کہ دوڑتے ہوئے نظر آئیں گے, اور ان کی شرارتوں سے اہل ایمان تنگ آ جائیں گے, حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام اہل ایمان کو اپنے ساتھ لے کر کوہ طور پر چلے جائیں گے. پھر عیسیٰ علیہ السلام کی بد دعا سے یہ ہلاک ہوں گے, اور ان کی لاشوں کی سڑاند اور بدبو ہر طرف پھیلے گی. پھر اللہ تعالیٰ پرندے بھیجے گا جو ان کی لاشوں کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دیں گے. پھر ایک زوردار بارش ہوگی جس سے ساری زمین صاف ہو جائے گی. واقترب الوعد الحق, اور یہ کب ہوگا؟ قیامت کے قریب ہوگا. اور جب سچا وعدہ قریب آ جائے گا تو جن لوگوں نے کفر کیا ان کی آنکھیں اچانک کھلی کی کھلی رہ جائیں گی. ہائے افسوس ہم پر, یقیناً ہم اس سے غفلت میں تھے, بلکہ ہم ہی ظالم تھے. بے شک تم اور جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو جہنم کا ایندھن ہے, تم اسی میں داخل ہونے والے ہو. اگر یہ معبود ہوتے تو اس میں داخل نہ ہوتے, اور سب اسی میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، ان کے لیے اس میں چیخنا چلانا ہوگا اور وہ اس میں کچھ نہ سنیں گے، یعنی سارے کے سارے شدت غم اور الم سے چیخ چلا رہے ہوں گے، اتنا چیخیں گے کہ ایک دوسرے کی آواز کان میں نہیں پڑے گی، استغفر اللہ. اب ہوا یہ کہ جب یہ بات آئی کہ تم اور تمہارے معبود سب جہنم میں جاؤ گے، تو پھر کچھ لوگوں کی طرف سے یہ اعتراض آیا کہ لوگ تو عیسیٰ علیہ السلام اور عزیر علیہ السلام اور فرشتوں کی اور بہت سے نیک لوگوں کی بھی عبادت کرتے ہیں اور ان کو بھی معبود سمجھتے ہیں، تو اگلی آیت میں اس کا ازالہ کر دیا گیا. ان الذین سبقت لهم من الحسنی اولئک انھا مبعدون، بے شک جن لوگوں کے لیے ہماری طرف سے بھلائی پہلے ہی سے طے ہو چکی وہ لوگ اس سے دور رکھے جائیں گے، یعنی ان کی مرضی نہیں تھی کہ انہیں معبود بنایا جائے، وہ اس کی آہٹ بھی نہ سنیں گے. کتنی خوبصورت آیت ہے یہ، وہ اس کی آہٹ بھی نہیں سنیں گے. کس کی؟ جہنم کی. اور وہ اپنی من پسند چیزوں میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، سب سے بڑی گھبراہٹ انہیں غمگین نہ کرے گی اور فرشتے ان کا استقبال کریں گے. یہ ہے تمہارا وہ دن جس کا تم وعدہ دیے جاتے تھے. سبحان اللہ، کیا خوبصورت انجام ہے. اللہ ہم سب کا انجام ایسا ہی کرے. بڑی گھبراہٹ سے مراد یا تو موت ہے، موت کی بھی تو گھبراہٹ ہے نا، سوچ کے انسان خوف زدہ ہوتا. پھر قبر، قبر کی بھی ایک گھبراہٹ ہے. پھر قبر کا حساب کتاب. پھر سور پھونکے جانے کی گھبراہٹ. پھر جب دوزخ اور جنت کے درمیان موت کو ذبح کر دیا جائے گا. تو یہ ساری چیزیں بھی ہو سکتی ہیں کہ ان تمام مواقع پر سچے پکے مومنوں کے لیے گھبراہٹ نہیں ہوگی جنہوں نے عمل صالح بھی کیے. اللہم اجعلنا منہم. سب سے بڑی گھبراہٹ انہیں غمگین نہ کرے گی، اور کیا ہوگا؟ فرشتے استقبال کریں گے، ویلکم کریں گے. جیسے طالب علم کے لیے دنیا میں ویلکم کرتے رہتے ہیں اور آپ کو دکھتے نہیں، لیکن موت کے وقت تو دکھائی دیں گے، تو ویلکم کریں گے. اور پھر یہ ہے تمہارا وہ دن جس کا تم وعدہ دیے جاتے تھے. اب تمہاری اگلی زندگی شروع ہوگی، اگلا سٹیپ آ گیا ہے. اس دن ہم آسمان کو اس طرح لپیٹ دیں گے جیسے کتابوں کے لیے لکھے ہوئے اوراق لپیٹ دیے جاتے ہیں. جیسا کہ ہم نے پہلی پیدائش کی ابتدا کی تھی، ہم اسی طرح اس کا اعادہ کریں گے. یہ ہمارے ذمہ وعدہ ہے اور ہم اسے ضرور پورا کر کے رہیں گے. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ، بلا شبہ ہم نے زبور میں نصیحت کے بعد لکھ دیا کہ اس زمین کے وارث میرے نیک بندے ہی ہوں گے. تو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ابھی تو ایسا نہیں، تو اس لیے مفسرین اس کو جنت کی زمین کہتے ہیں کہ جنت کے وارث نیک لوگ ہی ہوں گے. اِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ، بے شک اس میں عبادت گزاروں کے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہے، میسج ہے، بہت بڑی خوشخبری ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے سراپا رحمت بنا کر بھیجا ہے. یعنی آپ کا وجود نہ صرف یہ کہ انسانوں بلکہ حیوانوں کے لیے بھی، سمندر کی مچھلیوں کے لیے بھی باعث رحمت ہے. کیونکہ جب انسان دین کو پڑھ لیتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ سب کا خیال رکھتا ہے، سب کا لحاظ رکھتا ہے، وہ پولوشن نہیں پھیلاتا، وہ سمندر کی مچھلیوں کا بھی خیال کرتا ہے، وہ چونٹیوں کا بھی خیال کرتا ہے، وہ پودوں کا بھی خیال کرتا ہے، وہ ہر مخلوق کے لیے خیر خواہ ہوتا ہے. کہہ دیجئے بے شک میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا معبود صرف ایک ہی معبود ہے، تو کیا تم اس کے فرما بردار ہو؟ پھر بھی اگر وہ منہ موڑ لیں تو کہہ دیجئے میں نے تم سب کو یکساں طور پر خبردار کر دیا ہے، اور میں نہیں جانتا آیا کہ وہ قریب ہے یا دور جس کا تم وعدہ کیے جاتے ہو. بے شک وہ بلند آواز سے کہی ہوئی بات کو بھی جانتا ہے، اور وہ بھی جانتا ہے جسے تم چھپاتے ہو، اور میں نہیں جانتا شاید کہ یہ مہلت تمہارے لیے ایک آزمائش ہو اور ایک مدت تک کچھ فائدہ اٹھانا ہو. اس نے کہا اے میرے رب، حق کے ساتھ فیصلہ فرما دے، اور ہمارا رب رحمان ہے جس سے مدد طلب کی جاتی ہے اس پر جو تم بیان کرتے ہو.